تاریخ کے کچھ ورق جمع کر لیے ہم نے، بڑوں کی یاد ہے باعث عمل اور استقامت پر۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام باادب لوگ۔ اس پروگرام کے اندر ہم مختلف موضوعات پر گفتگو کرتے ہیں۔ پچھلے سلسلے میں ہم نے اساتذہ کے ادب و احترام کے حوالے سے، والدین کے ادب و احترام کے حوالے سے، اور پچھلے سلسلے میں علمی ذرائع کے ادب و احترام کے حوالے سے گفتگو کی تھی کہ استاد کا ادب و احترام کس انداز میں ہمیں کرنا چاہیے۔ قلم ہے، کتاب ہے، جامعہ ہے، مدرسہ ہے، ان کا ادب ہمیں کس انداز میں کرنا چاہیے اور ہم کس انداز میں کرتے ہیں، اور ہمارے معاشرے میں ادب و احترام کی کتنی کمی ہے، اس حوالے سے ہم نے سنا تھا۔ آج کے اس پروگرام کا جو ہمارا ٹاپک ہے، جو موضوع ہے، وہ ہے بہن کا ادب و احترام۔ یہ انتہائی اہم ترین پہلو ہے، یعنی بہن کا ادب و احترام ہمارے معاشرے میں کس انداز میں کیا جاتا ہے اور ہمیں کس انداز میں کرنا چاہیے، اور ہمارے معاشرے میں بہنوں کے ساتھ کیا رویہ رکھا جاتا ہے، بہنوں کو کس انداز میں جو ہے وہ نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ یہ ہمارے معاشرے کا ایک اہم ترین پہلو ہے جس پر آج ہم گفتگو کریں گے۔ اس پر گفتگو کرنے سے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنے کے حوالے سے فضیلت سنتے ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھ پر درود پاک پڑھے اس کا دل نفاق سے، منافقت سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے، کما یطہر ثوب الماء، جس طرح جو وہ پانی ہے یہ کپڑے کو پاک کر دیتا ہے، جس طرح پانی کپڑے کو پاک کر دیتا ہے اسی طرح اس کا دل بھی منافقت سے پاک ہو جاتا ہے۔ ہمیں چاہیے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر کثرت سے درود پاک پڑھتے رہا کریں۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے، روایتوں کا مفہوم ملتا ہے، کہ جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے نا، اس طرح دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ جب دلوں کو زنگ لگ جائے تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر کثرت سے درود پاک پڑھا کریں انشاءاللہ، اس سے ہمارے دلوں کا زنگ دور ہو جائے گا، ہمارے دلوں کا میل صاف ہو جائے گا اور ہمارا دل پاک، صاف اور شفاف ہو جائے گا۔ اللہ کریم ہم سب کو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اسلام ایک ایسا کامل و اکمل و مکمل دین ہے جس نے زندگی کے ہر شعبے میں ہماری رہنمائی کی ہے۔ کوئی ایسا پہلو نہیں ہے جو اسلام نے تشنا چھوڑا ہو، ہر پہلو پر، زندگی کے ہر شعبے میں، زندگی کے ہر موڑ پر اسلام نے ہماری رہنمائی کی ہے۔ اٹھنا کیسے ہے، بیٹھنا کیسے ہے، چلنا کیسے ہے، پھرنا کیسے ہے، بات کیسے کرنی ہے، کس کو کس انداز میں ڈیل کرنا ہے، ہر چیز کے قوانین ہمیں اسلام نے عطا فرمائے ہیں۔ اور اسلام کے اندر جو خاندانی نظام ہے نا، یہ بڑا ہی مضبوط ہے اور اتنا سٹرونگ ہے کہ شاید کسی اور جگہ پر آپ کو ایسا نظام نہیں ملے گا۔ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو ایسے پیارے اصول و ضوابط بتائے ہیں کہ بندہ ان پر عمل پیرا ہو جائے، اگر عمل کر لے تو اس کی زندگی خوشگوار زندگی بن جائے، اس کا گھر جو ہے وہ امن کا گہوارہ بن جائے۔ آپ غور کریں، ہمارے اسلام نے جو خاندانی نظام کے حوالے سے ہمیں قوانین دیے ہیں وہ کتنے مضبوط اور اسٹرانگ ہیں، بندہ پڑھے تو حیران رہ جاتا ہے، اور غور کرے اس کے اندر جو ہے تصور بھی لائے نا کہ واقعی اسلام نے ہمیں کیا کچھ نہیں عطا فرمایا۔ ہر چیز ہمیں اسلام نے عطا فرمائی ہے، آپ دیکھیں ہر ایک کو اسلام نے اس کے مقام و مرتبے اور منصب کے مطابق سمجھایا ہے۔ جہاں پر اسلام نے والدین کے بارے میں یہ کہا ہے کہ ان کو اف تک نہیں کہنا، ان کو اف تک نہیں کہنا، ان کے سامنے اپنی آواز بلند نہ کرنا، کہیں ان کی بے ادبی نہ ہو جائے، وہیں پر اسلام نے والدین کو بھی سمجھایا ہے کہ تم نے اولاد کی پرورش ایسے اعلیٰ انداز میں کرنی ہے، کہیں تمہاری اولاد گناہوں میں نہ پڑ جائے، کیونکہ تم اپنے گھر والوں کے حاکم ہو، اپنے گھر والوں کے حکمران ہو، تمہارے گھر والے تمہاری رعایا ہیں، کل قیامت والے دن تم سے ان کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یعنی جہاں پر اولاد کو حکم دیا کہ تم نے والدین کا ادب و احترام کرنا ہے، وہیں والدین کو بھی سمجھایا کہ تم نے اولاد کی تربیت ہی ایسے اعلیٰ انداز میں کرنی ہے اور اسلام کے قوانین کے مطابق ان کی روشنی میں کرنی ہے کہ کہیں وہ گناہوں میں نہ پڑ جائیں، ایسے انداز میں ان کی پرورش کرو کہ کل جب وہ بڑے ہو جائیں تو وہ سارے آداب بھی بجا لائیں اور وہ سارے قوانین پر عمل بھی کریں جو اسلام نے انہیں بتائے ہیں۔ یعنی آپ غور کرتے چلے جائیں، ہر رشتے کے اندر جہاں پر بھائیوں کو حکم دیا، بڑے بھائیوں کو حکم دیا کہ تم نے چھوٹوں کے ساتھ جو ہے وہ شفقت کے ساتھ پیش آنا ہے، وہیں چھوٹوں کو سمجھایا کہ تم نے بڑوں کا ادب و احترام کرنا ہے۔ جہاں پر شوہر کو سمجھایا کہ تم نے بیوی کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنا ہے، وہیں پر بیوی کو بھی بتایا کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو تمہیں حکم دیا جاتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرو۔ یعنی ادھر شوہر کو سمجھایا، ساتھ میں ایسا نہیں کہ بیوی کو نہ سمجھایا ہو، ادھر بیوی کو بھی سمجھایا کہ شوہر کا یہ مقام ہے، شوہر کو بتلایا کہ بیوی کا یہ مقام ہے۔ ہر محاذ پر اسلام نے ہماری رہنمائی کی ہے۔ جہاں پر اسلام نے ہمیں یہ کہا ہے نا، اگر تمہارے گھر میں وافر مقدار میں مال موجود ہے تو تھوڑا پانی زیادہ ملا لو، شوربہ زیادہ بنا لو، کچھ جو ہے وہ پڑوسی کو بھی دے دو، وہیں پر پڑوسی کو بھی حکم دیا ہے کیا کہ کوشش کرو کہ بلا وجہ سوال نہ کرو، کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلاؤ، کہ جو اوپر والا ہاتھ ہوتا ہے یہ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے، یعنی جو دینے والا ہے وہ لینے والے سے زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ اسلام نے ہر ایک کی رہنمائی کی ہے، اور کہیں پر اسلام نے اگر یہ کہا ہے نا کہ تہمت کی جگہوں پہ نہ جاؤ، تہمت کی جگہوں پہ نہ جاؤ، ادھر اسلام نے حکم دیا کہ تہمت کی جگہوں پہ نہ جاؤ، وہیں پر اسلام نے دوسروں کو یہ بھی سمجھایا کہ کسی کے بارے میں بدگمانی نہ کرو، تمہیں کسی چیز کا پتہ نہیں ہے، کسی پہ الزام نہ دھر دو۔ ایسے ہی یعنی ہر ایک کو سمجھایا، دوسرے کو سمجھایا کہ بھی تو وہاں پر جا کیوں رہا ہے، شراب خانے کے پاس سے گزر رہا ہے یا وہاں سے تو نکل رہا ہے، کسی کام سے گیا تھا، لوگ تو جو ہے وہ بدگمانی کریں گے، یعنی وہ کہیں گے نا کہ یار یہ شراب خانے سے باہر آ رہا ہے، ہو سکتا ہے یہ شراب پی کر ہی آ رہا ہوگا۔ یعنی جہاں حکم دیا کہ تہمت کی جگہوں سے بچو، ایسی جگہوں پر بھی نہ گھومو کہ لوگ تم پر الزام دھر دیں، ادھر لوگوں کو بھی سمجھایا کہ تم بلا وجہ کسی کے بارے میں بدگمانی نہ کرو۔ یعنی اسلام کا کیسا خوبصورت نظام ہے، ہر ایک کو سمجھایا۔ جہاں مردوں کو حکم دیا کہ بد نگاہی نہ کرو، وہیں عورتوں کو بھی حکم دیا کہ زینت کر کے گھر سے باہر نہ نکلو۔ یعنی غور کریں کہ اسلام نے کیسے پیارے اصول و ضوابط ہمیں عطا فرمائے ہیں۔ آپ غور کریں یہاں سے کہ پتہ چلتا ہے کہ اسلام کا نظام کتنا مضبوط ہے۔ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، جوان ہو یا بوڑھا ہو، مرد ہو یا عورت ہو، ہر ایک کو اسلام نے بڑے خوبصورت قسم کے قوانین عطا فرما دیے ہیں۔ ہر بندہ اگر ان پر عمل پیرا ہو جائے، ان پر عمل کر لے، تو یہ زندگی جو ہے نا یہ امن کا گہوارہ بن جائے، زندگی کے اندر سکون آ جائے اور خوشگوار زندگی بن جائے۔ غور کریں کہ ان قوانین پر عمل کر لیا جائے تو محبتیں پروان چڑھیں گی، نفرتیں دم توڑ دیں گی، اور آپس میں محبتیں جب لوگ بانٹنے لگ جائیں گے، اس وقت نفرت، بغض، کینہ، حسد، دشمنی، غصہ، اس طرح کی جو چیزیں ہیں نا، ساری کی ساری ختم ہو جائیں گی، اور ہمارا یہ جو معاشرہ ہے یہ ایک مثالی معاشرہ بن جائے گا۔ تو مدنی چلا کے ناظرین، اسلام نے بہن کے بارے میں جو حقوق دیے ہیں نا، بہن کے بارے میں جو قوانین دیے ہیں، وہ اپنی مثال آپ ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر بہنوں کے ساتھ جو رویہ رکھا جاتا ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، وہ بیان کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، ہر بندہ جانتا ہے کہ بہنوں کے ساتھ کیا رویہ رکھا جاتا ہے۔ ارے بہنیں تو وہ ہوتی ہیں کہ جو والدین کے جانے کے بعد گھر کا پورا نظام سنبھال لیتی ہیں، اور ہمارے معاشرے کے اندر کیا ہوتا ہے، بہن اتنی غریب ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہے کہ اپنے بچوں کی شادی کرے، اور ادھر بھائی اتنا پیسے والا ہے، لیکن وہ اس بہن کی مدد کرنے کی بجائے اپنے بچوں کی سالگرہ پر لاکھوں روپے لٹا دیتا ہے، لیکن عید کے روز بھی اپنی بہن کو خرچی نہیں دیتا، اپنی بہن کی مدد نہیں کرتا۔ یہ ہمارے معاشرے کا حال ہے، ہمارے معاشرے میں یہ تو کجا کہ اپنی بہن کی اپنے پیسوں سے مدد کی جائے، یہ تو دور کی بات ہے، جو اس کا حق ہے وراثت میں سے وہ بھی اس کو نہیں دیا جاتا۔ بڑی حیرت کی بات ہے، اور لوگوں نے خود ساختہ وجوہات اپنے ذہن میں بنا رکھی ہوتی ہیں، خود اپنے من میں گھڑ لیتے ہیں، اپنی طرف سے وجوہات بنا لیتے ہیں کہ نہیں جی بہن کو یہ حصہ نہیں دینا، باپ مر گیا ہے، اتنا جائیداد چھوڑ کر گیا ہے، تو اتنا حصہ جو ہے میں فلاں بھائی کو دوں گا، اتنا فلاں بھائی کو دوں گا، بہنوں کو نہیں دینا۔ کیوں؟ بہنوں کو دیں گے تو جائیداد غیر کھا جائیں گے۔ خدا را اس سوچ سے نکلیے، یاد رکھیے کہ وارث کو محروم کر دینا وراثت سے اور اس پر قبضہ کر لینا، یہ شدید حرام اور گناہ کبیرہ ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ جو لوگ بہنوں کا حق مار لیتے ہیں، ان کو حصہ نہیں دیتے، وہ لوگ غور کریں، ان کے لیے لمحہ عبرت ہے، وہ لوگ غور کریں۔ اور نتیجتاً یہی نکلتا ہے کہ ایسا بھائی جو سارے مال پر قبضہ کر لیتا ہے اور بہن کو نہیں دیتا، پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ سارا مال و دولت جس پر وہ بھائی سانپ بن کر بیٹھا ہوتا ہے، وہی مال اس کے لیے جو ہے وہ جان کا وبال بن جاتا ہے، بھائی سے وبال بن جاتا ہے، اور وہ خود پریشان ہو جاتا ہے کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے، طرح طرح کی بیماریوں میں گر جاتا ہے اور اس کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ میرا مال کہاں چلا گیا ہے۔ اور وہ بہن جو غریب ہوتی ہے وہ اس کے در پر آتی ہے، اس کے پاس آتی ہے، پھر بھی وہ اس کو کچھ نہیں دیتا۔ یہ ہمارے معاشرے کا ایک ایسا المیہ ہے جس کو ہر ایک جانتا ہے، بہنوں کو اس کے حقوق سے جو ہے وہ کر دستبردار کر دینا کہ تمہیں ہم نے حصہ نہیں دینا، وراثت میں سے اس کو مال نہیں دیا جاتا۔ یاد رہے، روایات کا خلاصہ ملتا ہے کہ جو وارث کو حصہ نہ دے، اس کو حصہ دینے سے بھاگے، فرمایا کہ کل بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی جنت سے میراث کو ختم کر دے گا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کو جو جنت سے حصہ ملنا ہے وہ اس کو حصہ نہیں ملے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کی میراث سے اس کا حصہ قطع کر دے گا، کاٹ دے گا۔ ایسے لوگوں کو عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ اور یاد رہے، بسا اوقات طرح طرح کے بہانے بنا لیے جاتے ہیں کہ نہیں جی ہماری بہن نے خود منع کر دیا ہے کہ وہ ہم سے حصہ نہیں لے گی۔ یاد رہے، جو مال وراثت ہے نا، یہ جبری مال ہے، یعنی لازمی طور پر وارث کو اس کا حصہ دیا جائے گا، بھلے وہ یہ کہہ دے کہ نہیں مجھے نہیں چاہیے، میں نے اپنا حصہ معاف کر دیا، یا وہ یہ کوئی اور جملہ صراحتاً منع کر دے کہ مجھے یہ مال نہیں چاہیے، مجھے وراثت میں سے حصہ نہیں چاہیے، تب بھی اس کو اس کا مال دیا جائے گا۔ یہ تو جبری مال ہے، اس کو دینا لازمی ہے۔ اور یہاں پر بہنوں کے ذریعے خود کہلوا دیا جاتا ہے کہ ہماری بہن نے ہمیں ہبہ کر دیا ہے۔ ویسے حیرت کی بات ہے کہ ہر مرتبہ بہن ہی ہبہ کیوں کرے، بہن ہی تحفہ کیوں دے، ہونا تو یہ چاہیے کہ بھائی جو ہے وہ اپنی بہن کو تحفے میں دے دے، کہ بھائی اپنی بہن کو اپنی جائیداد کا حصہ تمہیں تو زیادہ ملا ہے، تم اس میں سے کچھ حصہ اپنی بہن کو تحفے میں کیوں نہیں دے دیتے؟ یہ سارا معاملہ تحفے کا صرف بہن پر ہی آتا ہے، یا صرف بہن کا ہی فرض ہے کہ وہ تمہیں تحفے میں دے؟ حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور لازمی طور پر سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت نے اس بات کو لکھا ہے، کہا کہ لوگ اس طرح کا معاملہ کر لیتے ہیں کہ ہماری بہن نے جو ہے وہ ہمیں یہ تحفے میں دے دیا، ہبہ کے طور پر دے دیا، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا، بلکہ وہ رسم و رواج کے مطابق عمل کر رہے ہوتے ہیں، جو حالانکہ جو شریعت کا حکم ہے اس پر عمل نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ وہ رسم و رواج پر عمل کر رہے ہوتے ہیں جو کہ ناجائز و حرام ہے۔ اب لازمی طور پر اپنی بہنوں کو، بیٹیوں کو حصہ دینا لازم ہے، جو ان کا حصہ بنتا ہے وہ ان کو دیا جائے گا، بھلے وہ منع بھی کر دے کہ ہمیں نہیں چاہیے، پھر بھی ان کو حصہ دیا جائے گا۔ ہاں، وہ اپنا حصہ لینے کے بعد، قبضہ کرنے کے بعد اگر کسی کو تحفے میں دے دیتی ہیں، وہ ایک الگ میٹر ہے، وہ ایک الگ معاملہ ہے۔ بہنوں کے اسلام کے اندر بڑے حقوق ہیں، بہنوں کا ادب و احترام کرنا سیکھیے۔ اور ایک مسلمان کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے عمل سے اور آپ کے قول سے بڑھ کر کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا عمل کیا تھا، آپ کے فرامین کیا تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے نے تین بہنوں یا تین بیٹیوں یا دو بہنوں اور دو بیٹیوں کی پرورش کی اور ان کے بارے میں اللہ سے ڈرتا رہا، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت کے اندر داخل فرمائے گا۔ اور بعض روایات کے اندر تو یہ مفہوم ملتا ہے کہ آقا نے اپنی انگلیاں جوڑ کر ارشاد فرمایا کل بروز قیامت وہ میرے ساتھ اس طرح ہوگا جس طرح یہ انگلیاں آپس میں جڑی ہوئی ہیں۔ یعنی بہنوں کے بارے میں، بیٹیوں کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کیا ہیں اور ہمارا انداز کیا ہے؟ ہمارے معاشرے میں کئی ایسی عورتیں ہیں، کئی ایسی بہنیں ہیں، بیٹیاں، بچیاں، کہ جو بیوہ ہو جاتی ہیں اور ان کے پاس اپنے بچوں پر خرچ کرنے کے لیے پیسے تک نہیں ہوتے، وہ لوگوں کے گھروں میں کام کر کے ان کے برتن مانج کر گزارا کرتی ہیں، اور ادھر بھائی کے پاس اتنا پیسہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو ایسے ہی 10-10 ہزار دے دیتا ہے، لیکن اس کے خیال نہیں آتا تو اپنی بہن کا خیال نہیں آتا۔ یاد رہے، ایسے لوگ نہ دنیا میں کامیاب ہوتے ہیں اور نہ ہی آخرت کے اندر سرخرو ہوں گے، جو اپنی بہنوں کی قدر نہیں کرتے اور اپنی بہنوں کے حقوق ادا نہیں کرتے اور اپنی بہنوں کے ساتھ حسن سلوک والا رویہ نہیں رکھتے۔ یاد رہے، روایتوں میں آتا ہے، ایک شخص کے بارے میں آتا ہے، کتابوں کے اندر بھی یہ واقعہ لکھا، کہا کہ خراسان کا ایک شخص تھا، مکہ کے اندر رہتا تھا، خراسانی شخص تھا، مکہ کے اندر اس کو رہتے ہوئے 60 سال ہو گئے، بڑی عبادت کرتا تھا، دن میں قرآن پاک کی تلاوت کرتا تھا، رات میں بھی کعبے کا طواف کرتا تھا، بڑا ہی نیک، متقی، پرہیزگار انسان تھا۔ لوگ اس کے پاس اپنی امانتیں رکھوا جاتے، اپنا مال رکھوا جاتے۔ ایک نیک شخص کی اس کے ساتھ بھی دوستی ہو گئی، وہ بھی اپنا مال اس کے پاس رکھوا کر چلا گیا۔ کچھ عرصے بعد وہ واپس آیا تو پتا چلا کہ اس کا انتقال ہو گیا ہے۔ وہ خراسانی شخص جو بڑا نیک تھا، متقی، پرہیزگار تھا، اس کا انتقال ہو گیا ہے، وہ ان کے بیٹوں کے پاس گیا کہ میں نے تمہارے باپ کے پاس جو ہے وہ 10 ہزار دینار رکھوائے تھے، امانت رکھوائی تھی، میری امانت کا کیا بنا؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں تو کچھ پتا نہیں ہے۔ تو پھر وہ مکے کے علماء کے پاس گیا اور کہا کہ ایسا ایسا معاملہ ہے، ایک نیک شخص کے پاس میں نے اتنی رقم رکھوائی تھی، وہ تو فوت ہو گیا، اب کیا کروں، کس سے جا کر لوں؟ کہا کہ تم ایسا کرو کہ جو لوگ وہ بندہ نیک تھا اور وہ جنتی ہی ہوگا, تم ایسا کرو کہ جو آب زمزم کا کنواں ہے وہاں پر جا کر آدھی رات کے وقت اس کا نام لے کر آواز لگانا, تو وہ اندر سے خود ہی آواز دے دے گا, تمہیں بتا دے گا کہ تمہارا مال کہاں ہے. جو جنتی شخص ہوتا ہے اس کی روح وہاں پر ہوتی ہے, تم وہاں پر چلے جانا. وہ وہاں پر گیا اور 3 دن مسلسل جاتا رہا اور آوازیں دیتا رہا, لیکن اندر سے کوئی آواز نہ آئی. اس نے آ کر علماء کرام کو بتایا کہ ایسا ایسا معاملہ ہے, میں 3 دن تک آوازیں دیتا رہا, کوئی آواز نہیں آئی, کوئی جواب نہیں آیا. تو علماء کرام نے کہا انّا للہ وانا الیہ راجعون, کہا کہ ہمیں خوف ہے کہ وہ بندہ جو ہے وہ جہنمی ہوگا. اب تم ایسا کرو کہ تم چلے جاؤ یمن, یمن میں ایک جگہ پر ایک کنواں ہے, اس کنویں کے پاس جاؤ گے, وہاں پر جا کر آواز دینا, جو لوگ دوزخی ہوتے ہیں ان کی روحیں وہاں پر ہوتی ہیں اور وہ جو کنواں ہے وہ جہنم کے منہ پر بنا ہوا ہے, تم وہاں پر جا کر آواز دینا, اگر وہاں سے آواز آ جائے تو پھر تم یقین کر لینا کہ تمہارا مال جو ہے اس کے پاس ہے اور وہ تمہیں بتا دے گا کہ تمہارا مال کہاں ہے. وہ شخص وہاں پر گیا اور اس نے آواز دی تو اندر سے آواز آ گئی. وہ بندہ بڑا حیران ہوا کہ یار یہ تو نیک بندہ تھا, متقی تھا, پرہیزگار تھا, قرآن کی تلاوت کرنے والا, کعبے کا طواف کرنے والا, پرہیزگار, متقی بندہ تھا, نیک بندہ تھا, یہ یہاں پر کیسے پہنچا؟ تو اس نے اس سے پوچھا کہ تمہارا یہ حال کیسے ہوا؟ اس نے کہا میں نیک بھی تھا, متقی بھی تھا, میرے پاس میرے نامہ اعمال میں کوئی اور گناہ نہیں تھا, صرف ایک ہی گناہ تھا. کیا گناہ تھا؟ کہا میری ایک بہن تھی, غریب بہن تھی اور وہ معذور بہن تھی, لاچار تھی, بے بس تھی, میں نے کبھی اس کا حال تک نہ پوچھا, نہ لوگوں سے اس کے بارے میں پتا کیا, نہ خود کبھی اس کے پاس گیا, میں نے اس کی کبھی خیر خبر نہیں لی کہ وہ کس حال میں ہے, نہ کبھی میں نے اس کی مدد کی. اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے میری گرفت فرمائی اور جب میں مر گیا تو اللہ نے ارشاد فرمایا تیری بہن کے پاس کھانے کو کچھ نہ تھا اور تو پیٹ بھر کے کھاتا رہا, تیری بہن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا اور تو اپنے پاس سب کچھ اپنے پاس جمع کرتا رہا, تیری بہن کے پاس کچھ نہ تھا تو نے اس کی مدد تک نہ کی. جب یہ معاملہ میرے ساتھ ہوا میں بڑا پریشان ہوا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا اور اسرائیل علیہ السلام نے مجھے یہاں پر پھینک دیا, تم جاؤ اور میری بہن سے جا کر میرے بارے میں دعا کروا اور ان سے میرے حوالے سے معافی بھی مانگ لو. تو اس بندے نے کہا کہ میرا مال کہاں ہے؟ کہا میرے گھر میں فلاں کونے پر تمہارا مال میں نے دفن کیا تھا, وہاں سے اپنا مال نکال لینا. وہ بندہ وہاں پر پہنچا, اپنا مال نکالا, اس کے بعد پھر اس کی بہن کا پتہ کیا, تلاش کرتے 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 اس کے بہن کے گھر پہنچا اور اس کو سارا کچھ بتایا. جب ساری کنڈیشن بتائی تو اس کی بہن بھی رونے لگی اور کہنے لگی میں تو خود محتاج ہوں, غریب ہوں, میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. تو اس شخص نے نا اس کی مدد کی, اس کی حاجت کو پورا کیا اور اس کے بعد پھر وہ خوش ہوئی اور اس نے دعا کی. جب اس نے دعا کی تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کی دعا کو قبول فرمایا. اس کے بعد وہ بندہ مکہ مکرمہ کے اندر آیا, آب زمزم کے کنویں کے پاس آیا, وہاں پر آ کر اس نے جب ندا دی تو اب پھر وہاں سے آواز آئی, یعنی اس کی روح جو ہے اب وہاں پر آ چکی تھی اور وہاں سے یہ پتا چلا کہ واقعی اللہ تبارک و تعالی نے اس کی بہن کی دعا کو قبول فرما لیا ہے. مدنی چینل کے ناظرین اس واقعے سے جو بتانے کا مقصد ہے نا وہ یہ ہے, اب غور کریں وہ بندہ کتنا متقی تھا, پرہیزگار تھا, نیک تھا. معاملہ کیا تھا؟ اپنی بہن کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا, بہن غریب تھی, وہ مالدار تھا, وہ پیسے والا تھا, بہن کا پتہ تک نہیں کیا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جہنم کے اندر ڈال دیا اور اس کا کیا حال ہوا یہ آپ نے سنا. ہمارا عالم تو یہ ہے کہ ہم نہ نیک ہیں, نہ متقی, نہ پرہیزگار, اس طرح کا تو کوئی معاملہ ہی نہیں ہے. تلاوت قرآن تو بہت دور کی بات ہے, رمضان میں بھی بسا اوقات کئی کئی ایسے لوگ ہیں جو قرآن پاک کو کھولتے تک نہیں ہیں. ہمارا یہ حال ہے اور اس کے بعد ہمارا بہنوں کے اس کے ساتھ کیسا رویہ ہے, کیسا انداز ہے, یہ ہم میں سے ہر ایک اپنے بارے میں بہتر جانتا ہے. تو یاد رہے مدنی چینل کے ناظرین, اپنے بہنوں کے ساتھ اچھا رویہ رکھیے, اپنی بہنوں کے ساتھ اچھا رویہ رکھیے, حسن سلوک کے ساتھ ان سے پیش آئیے. ہمارے والدین کے جانے کے بعد گھر کو سنبھالنے والی یہی ہوتی ہیں, بہنیں تو بھائیوں کے دکھ سکھ کی ساتھی ہوتی ہیں, اپنے بھائیوں کو دلاسہ دینے والی تو یہی بہنیں ہوتی ہیں, لیکن ہمارے معاشرے میں بہنوں کو رد کر دیا جاتا ہے اور بہنوں کے ساتھ وہ رویہ نہیں رکھا جاتا جو ان کے ساتھ رکھنا چاہیے. لیکن یہاں پر ایک اور پہلو پر بھی جو ہے وہ بات کرتا چلوں کہ یہ ہر جگہ ایسا نہیں ہوتا, کئی گھرانے ایسے بھی ہیں جو اپنی بہنوں کو بڑا عزت و احترام سے نوازتے ہیں اور اپنی بہنوں کی بڑی مدد کرتے ہیں اور اپنی بہنوں کو ماں کا درجہ دیتے ہیں. کئی ایسے لوگ بھی ہیں اور یقیناً وہ خوش نصیب ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ان کو وافر مقدار میں مال بھی عطا فرماتا ہے اور ان کے مال میں برکت بھی عطا فرماتا ہے. یاد رہے صحابہ کرام نے تو اپنی بہنوں کے لیے بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں. آج ہم غور کریں کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں, ہمارا اپنی بہنوں کے ساتھ رویہ کیا ہے. صحابہ کرام کا انداز دیکھیں, حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے, ان کی جو ہے وہ 7-8 بہنیں تھیں, انہوں نے جو ہے ان اپنی بہنوں کی کنگھی چوٹی وغیرہ کے لیے اور ان کی اچھی پرورش کے لیے ایک بیوہ سے نکاح کر لیا تھا, جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پتا چلا نا کہ انہوں نے اپنی بہنوں کی پرورش کے لیے, ان کی جو ہے وہ کنگھی چوٹی کے لیے اور ان کی دیکھ بھال کے لیے ایک بیوہ سے نکاح کر لیا ہے, پھر مصطفیٰ کے ہاتھ اٹھ گئے, آقا کریم کے ہاتھ اٹھ گئے, آقا کریم نے ان کے لیے برکت کی دعا فرما دی. اللہ اکبر, اندازہ لگائیے مدنی چلن کے ناظرین, اپنی بہنوں کا خیال رکھنے کے لیے جب اس صحابی نے یہ عمل کیا آقا کو کتنی خوشی ہوئی, آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی. آج ہم غور کریں کہ ہمارا بہنوں کے ساتھ رویہ کیا ہے. یاد رہے مدنی چلن کے ناظرین, یہ بھائیوں اور بہنوں کا جو رشتہ ہے نا, یہ بڑا مقدس رشتہ ہوتا ہے. اس کے اندر جو ہے نا وہ غرض نہیں ہوتی کوئی کہ بسا اوقات بندہ مطلب کے لیے بات کرتا ہے. بہنوں اور بھائیوں کا تو رشتہ بڑا ہی مقدس رشتہ ہوتا ہے. ہمیں چاہیے کہ اپنی بہنوں کے ساتھ ایسا رویہ رکھیں, ایسا سلوک رکھیں کہ ہماری بہنیں ہم سے راضی رہیں, ہماری بہنیں ہم سے خوش ہوں, وہ فخر کریں کہ یہ میرا بھائی ہے, یہ میرا بھائی ہے, میں اس کی بہن ہوں, وہ اس بات پر ناز کریں, میرا بھائی ایسا ہے, وہ میرے ساتھ ایسا ایسا رویہ رکھتا ہے. کئی ایسے لوگ ہم نے اپنے معاشرے میں دیکھے ہیں کہ جو جب اپنے بھائیوں کے گھر جاتی ہیں تو وہاں پر وہ سہمی ہوئی رہتی ہیں, ایسا ان کو محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ جیسے میں اپنے گھر نہیں آئی, کسی غیر کے گھر چلی گئی ہوں. تو یاد رہے, اپنی بہنوں کے ساتھ یہ رویہ نہ رکھیے, اپنی بہنوں کو وقت دیجئے. اگر کبھی آپ کی بہن آپ کے در پر آ جائے تو ان کو وہ عزت و احترام دیں جو ان کا حق بنتا ہے. ان کو پتا چلے کہ میں اپنے بھائی کے گھر سے ہو کر کے جا رہی ہوں, جب وہ جائے تو فخر سے اس کے قدم جو ہے وہ اس طرح اٹھے کہ اس کو قدم قدم پر ناز ہو کہ میں اپنے بھائی کے گھر سے ہو کر اب جو ہے میں اپنے سسرال جا رہی ہوں. لہذا اپنی بہنوں کے ساتھ اچھا رویہ رکھیے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل کیا تھا, آئیے سنتے ہیں. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آتا ہے, آقا علیہ السلام کی نا کوئی سگی بہن نہیں تھی, ایک بہن تھی رضائی بہن, ایک بہن تھی رضائی بہن یعنی دودھ شریک بہن تھی, حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سگی بیٹی حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا, جن کا نام جو ہے وہ حضرت حذافہ بنت حارث تھا اصل نام, لیکن ان کا لقب جو ہے وہ شیمہ تھا, اس لیے آپ کا جو لقب ہے نا شیمہ, یہ آپ کے نام پر غالب آ گیا, اس لیے آپ مشہوری اسی سے ہیں کہ حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی بہن ہے, دودھ شریک بہن ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام بچپن میں نا ان کے ہاں رہے, اور ان کا بچپن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ان کے ساتھ گزرا وہ بڑا حسین تھا. یہ اپنے بھائی کو اٹھا کے لے جاتی, اندازہ لگائیں مدنی چلیں گے ناظرین, جس کے بھائی کون ہو, امام الانبیاء ہوں, امام الانبیاء سید الانبیاء ہوں, اور حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قسمت پر رشک آ رہا ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اٹھا کر لے جاتی, کبھی پہاڑوں پر, کبھی جو ہے وہ جنگلوں میں نکل جایا کرتی, اور کبھی ایسی جگہ پر جا کر بیٹھ جایا کرتی. اس کے بعد جب آپ کی والدہ آپ کو بلانے کے لیے آتی نا کہ تم کہاں چلی گئی ہو, گرمی کا عالم ہے, تو آپ فرمایا کرتی کہ گرمی تو اپنی جگہ پر ہے, جس کو میں اٹھا کے لے کر گھوم رہی ہوتی ہوں بادل آ کے سایہ کر رہا ہوتا ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو گود میں لے کر بیٹھتی, ان کو گود میں لے کر بیٹھتی, پھر ان کو لوریاں دیا کرتی تھی, اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی, مولا میرے اس بھائی کو بڑی شان عطا فرمانا, میں دیکھوں جب یہ جوان ہو جائے, میں دیکھوں مولا اس کو سرداریاں عطا فرمانا, اس کو شان و شوکت عطا فرمانا, اس کو باقی رکھنا, اس کو عزتوں سے نوازنا, اس طرح کی دعائیں کیا کرتی حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ شریف میں تھے نا, تو ایک جنگ ہوئی, تو اس کے اندر مسلمان جو ہے وہ ان کو قید کر کے لے آئے, ان قیدیوں میں حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی تھیں, جو ابھی تک ایمان نہیں لائی تھیں, لیکن جب ان کو قید کر کے لائے نا, تو وہ مسلمان بات کرنے لگے, انہوں نے کہا کہ یہ ہے غیر مسلم ہی ہیں, تو اس طرح کا ان کا رویہ جب دیکھا نا, تو حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہنے لگی, کیا تم جانتے نہیں ہو میں تمہارے صاحب کی بہن ہوں, میں تمہارے صاحب کی بہن ہوں. تو وہ حیران ہو گیا, ان کو یقین نہ آیا, انہوں نے کہا کہ ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھ لیتے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لائے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو دیکھ کر پہچان لیا, اور ادب و احترام کا عالم دیکھیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو کیسی عزت دی, ان کو کیسے احترام سے ان کو نوازا, اور کیسی شان و شوکت کے ساتھ ان کو رخصت کیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی چادر مبارک اتاری اور ان کے لیے بچھا دی. اللہ اکبر, اپنی بہن کے لیے, اور سگی نہیں رضائی بہن ہے, ان کے لیے زمین پر اپنی چادر مبارک بچھا دی اور ارشاد فرمایا کہ بیٹھیے. حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر بیٹھ گئیں, اور اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پیار و محبت کی, ان سے باتیں کی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا بچپن یاد آ گیا, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں میں رشک آ گئے, کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بچپن میں دیکھا تھا. پھر ایک یعنی اتنا عرصہ گزر گیا, ایک عرصے کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو دیکھا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے. اپنی بہن کو بٹھایا اور وہاں پر بڑی عزت و احترام ان کو دیا, بڑا ان کو مقام و مرتبہ دیا, اپنی چادر مبارک ان کے لیے بچھا دی, ان کو وہاں پر بٹھایا, محبت بھری باتیں کی, اور اس کے بعد اونٹ اور کچھ بکریاں تحفے میں دے کر ان کو رخصت کیا اور وہاں پر ارشاد فرمایا کہ تم میری بہن ہو, چاہو تو یہیں پر رہو, میرے گھر میں رہو, یہ گھر بھی تمہارا گھر ہے, اگر چاہو تو تمہیں عزت و احترام کے ساتھ واپس پہنچا دیا جائے. انہوں نے کہا کہ نہیں, میں نے واپس جانا ہے. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بڑی عزت و احترام کے ساتھ واپس پہنچوایا, لیکن وہ اسی جگہ پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان بھی لے آئیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لے آئیں, مسلمان ہوئیں, اور اس کے بعد پھر وہ اپنے قبیلے میں چلی گئیں. بتانا ہے یہ مقصود ہے مدنی چلن کے ناظرین. دیکھیں, ایک رضائی بہن آئی ہے اپنے بھائی کے در پر. جب آئی ہیں, آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اونٹ بھی عطا فرمائے ہیں, بکریاں بھی عطا فرمائی ہیں, اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آقا علیہ السلام نے ایک خادم اور خادمہ بھی ان کو عطا فرمائی. اب غور کریں, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل کیا تھا, کس انداز میں آقا علیہ السلام کی آنکھوں میں اشک آ گئے, اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی شان و شوکت کے ساتھ اپنی بہن کا استقبال بھی کیا, اور اپنی بہن کو بڑی عزت و احترام کے ساتھ ان کو رخصت بھی کیا. یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل تھا. اور آج ہم دیکھیں ہمارا حال کیا ہے, ہمارا حال کیا ہے, ہم کس انداز میں بہنوں کے ساتھ رویہ رکھتے ہیں, اور اپنی بہنوں کو کس انداز میں دیکھتے ہیں, اور اپنی بہنوں کو کس انداز میں ہم ان کے حقوق ادا کرتے ہیں, یہ ہر بندہ اپنے بارے میں بہتر جانتا ہے. یہاں پر ایک اور بات بھی کرتا چلوں, لازمی نہیں ہے ہر جگہ بھائی ہی اپنی بہنوں کے ساتھ غلط رویہ رکھتے ہوں, بسا اوقات بہنوں کا بھی قصور ہوتا ہے. ایک پہلو یہ بھی ہے, ایسا نہیں کہ تصویر کے ایک ہی رخ کو دیکھا جائے, دوسرا رخ یہ بھی ہوتا ہے. بسا اوقات کچھ بہنیں ایسی ہوتی ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا نوازا ہوتا ہے, بڑا مال ہوتا ہے ان کے پاس, بڑا پیسہ ہوتا ہے, ایک اچھے خاندان میں ان کا نکاح ہو جاتا ہے, شادی ہو جاتی ہے, ان کے بیٹے بھی کمانے والے ہو جاتے ہیں اور بڑا اچھا کماتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بڑا کچھ عطا فرمایا ہوتا ہے, لیکن دوسری طرف ان کے اپنے سگے بھائی غریب ہوتے ہیں, ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا, ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا, لیکن وہی بہنیں اپنے بھائیوں کے ساتھ تعاون نہیں کرتے, وہی بہنیں اپنے بھائیوں کے ساتھ تعاون نہیں کرتی, دوسروں کو تو پکڑ پکڑ کر زکات دے رہی ہوتی ہیں لیکن اپنے بھائی کو زکات نہیں دیتی. حالانکہ ہونا کیا چاہیے کہ پہلے اپنے بہن بھائیوں میں دیکھا جائے کہ کوئی مستحق ہے تو پہلے اس کو زکات دی جائے. غیر کو زکات دینے سے بہتر ہے کہ بندہ پہلے اپنے رشتہ داروں میں نگاہ دوڑائے, کیونکہ اس کا تو ڈبل ثواب ہے, ایک صلہ رحمی ہے اور دوسرا زکات کا ثواب ہے. آپ اندازہ لگائیں ہمارے یہاں ایسے کئی لوگ ہیں جو دوسری جگہوں پر جاتے ہیں, بیرون شہر چلے جاتے ہیں اور دوسرے ملکوں میں رابطہ کرتے ہیں, وہاں پر کوئی غریب ہے تو اس کو زکات دی جائے, اپنے رشتہ داروں میں نگاہ نہیں دوڑاتے. ہونا کیا چاہیے, سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں میں دیکھا جائے, کہیں میرا بھائی تو مستحق نہیں ہے, کہیں میری بہن تو مستحق نہیں ہے, میرا اگر سگا بھائی مستحق ہے تو میں پہلے اس کو زکات دوں, میری سگی بہن اگر مستحقہ ہے تو میں پھر اس کو زکات دوں. ہونا یہ چاہیے. تو ہمیں بھی اپنی بہنوں کا, اپنے بھائیوں کا خیال رکھنا چاہیے. اور یہ تو تھا بھائیوں کا بہنوں کے ساتھ اور بہنوں کا بھائیوں کے ساتھ رویہ. تیسرا رخ اس کا یہ بھی ہوتا ہے, بسا اوقات یعنی ایک یہ ہوتا ہے کہ آٹھ بہنیں ہیں اور صرف بہنیں ہی ہیں, کوئی بھائی نہیں ہے, کوئی بھائی نہیں ہے, اور یہ آٹھوں کی آٹھوں بہنیں جب جدا جدا خاندانوں میں چلی جاتی ہیں, الگ الگ چلی جاتی ہیں, تو رشتہ بالکل ہی ختم ہو جاتا ہے, کوئی آپس میں رابطہ نہیں ہے, کوئی تعلق نہیں ہے. میرے تو اپنے بیٹے ہو گئے ہیں, میری تو اپنی بیٹیاں ہو گئی ہیں, میں تو اپنے خاندان کے اندر مشغول ہو گئی ہوں, میرے تو اپنی مصروفیات ہیں, بہنوں کا حال تک نہیں پوچھا جاتا. یہ بھی ہمارے معاشرے کا ایک المیہ ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اگر میرا نکاح کسی ایسی جگہ پر ہو گیا ہے جہاں میں دور چلی گئی ہوں, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اپنی بہن کو بھول جاؤں, وہ میری سگی بہن ہے. کئی جگہوں پر تو ایسا بھی ہوا ہے, ہمارے اپنے مشاہدات میں ہے, ایک بہن کا انتقال ہو گیا ہے اور دوسری بہن اس کے جنازے پہ آئی ہے, اور اس کے کہنے کا مطلب کیا ہے, اس کے جو الفاظ تھے وہ کچھ یوں تھے کہ بس میں نے تو سوچا میں رسمی طور پر ہو کر آ جاؤں, اب اس کا چہرہ کیا دیکھنا. جب اس کو کہا گیا کہ تم اس کا چہرہ تو دیکھ لو, کہا بس میں نے جو ہے وہ جیتے جی اس کا چہرہ نہیں دیکھا, تو مرنے کے بعد اس کا چہرہ کیا دیکھنا. یہ الفاظ سن کر بڑی تکلیف ہوئی, کہ حیرت کی بات ہے کہ بسا اوقات تھوڑی سی دشمنی کی وجہ سے یا تھوڑی سی کوئی ناراضی ہو جاتی ہے یا کوئی چپکلش ہو جاتی ہے تو وہاں پر اس بات کو دل میں ایسا رکھ لیا جاتا ہے کہ لوگ مرنے کے بعد بھی معاف نہیں کرتے. حالانکہ مرنے کے بعد تو لوگ دشمن کو بھی معاف کر دیتے ہیں, یہ تو سگی بہن ہے. ہمارے ہاں معاشرے میں جب سگی بہنوں سے یا بھائیوں سے رشتہ توڑا جاتا ہے یا ان سے تعلق ختم کیا جاتا ہے, پھر سالہ سال تک یہ دشمنی نہیں جاتی بلکہ قبر تک جاتی ہے, اور قبر تک بھی جا کے رکتی نہیں ہے, نسلوں میں جاتی ہے کہ نہیں جی میں نے تو اس کے بیٹے سے نہیں ملنا, میں نے تو اس کے پوتوں سے نہیں ملنا, کیوں جی ان کا دادا میرا جو ہے وہ مخالف تھا. اندازہ لگائیے ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں, اور کئی ایسے لوگ بھی ہیں جو یہ وصیت کر کے جاتے ہیں فلان رشتے دار کو میرے جنازے میں نہیں آنے دینا, میری بہن اگر میرے گھر پہ آئے میرے جنازے پہ اس کو میری میت کو ہاتھ مت لگانے دینا. اللہ اکبر, اندازہ لگائے ہمارے معاشرے میں ایسے سندل قسم کے لوگ بھی موجود ہیں. حالانکہ انسان کو ڈرنا چاہیے کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں, کوئی ایسا کام کر کے جاؤں کہ میرے پیچھے جو وہ میں کام کر کے جا رہا ہوں وہ میرے لیے جو ہے وہ صدقہ جاریہ بن جائے, لیکن یہاں تو گناہ جاریہ والا معاملہ ہو جاتا ہے. مرتے وقت بھی بندہ جو ہے وہ ایسی چیزوں کو نہیں چھوڑتا. خدا را اپنے دلوں کو پاک کیجئے, یہ چند دن کی زندگی ہے, اس کے بعد آپ ہوں یا میں سب نے مر جانا ہے. موت ایک بے نقاب حقیقت ہے, چند دن کی زندگی ہے, اس کو خوشی کے ساتھ گزاریے, اپنی زندگی کو خوشگوار بنائیے. ذاتی تجربہ بھی ہے اور یہ مشاہدہ بھی ہے کہ جو زیادہ مال بانٹتا ہے نا اللہ اس کو پھر مزید مال عطا فرماتا ہے. اپنے رشتہ داروں کے ساتھ, بہن بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک رکھیے, ان کو کسی چیز کی ضرورت ہے ان کی ضرورت کو پورا کیجئے. آپ اپنے سگے بھائی کی ضرورت کو پورا کریں گے, اللہ آپ کی ضرورت کو پورا فرمائے گا. آپ اپنی بہن کے ساتھ اچھا سلوک رکھیں گے, اللہ آپ کی عمر میں بھی برکت فرمائے گا, آپ کے رزق میں بھی برکت فرمائے گا. بہنوں کے ساتھ اچھا سلوک رکھیے. بسا اوقات آپس میں بہنوں کا رویہ بھی ایک دوسرے کے ساتھ اچھا نہیں ہوتا. ایک واقعہ علماء کرام نے لکھا, کہا دو بہنیں تھیں آپس میں, انہوں نے آپس میں رشتے کیے ہوئے تھے نا, ایک کی بیٹی تھی اور ایک کا بیٹا تھا. لیکن معاملہ یہ تھا کہ ایک بہن کی جو بیٹی تھی نا, وہ اس کی جو نظر تھی وہ کمزور تھی, وہ چشمہ لگایا کرتی تھی, اور دوسری جو بہن تھی اس کا بیٹا جو ہے وہ بڑا تگڑا تھا اور بڑا صحت مند تھا. تو ایک دن وہ بہن آئی اپنی دوسری بہن کے پاس اور آ کر کہنے لگی کہ میں اپنے صحت مند بیٹے کا رشتہ تمہاری معذور بیٹی کے ساتھ نہیں کر سکتی, تمہاری اندھی لڑکی کے ساتھ میں اپنے بیٹے کا رشتہ نہیں کر سکتی. یہ بات کہنی تھی کہ اس بہن کے دل پر تیروں کی برسات ہو گئی. اللہ اکبر, اندازہ لگائیے کہ جب یہ جملہ کہا کہ میں اپنے صحت مند بیٹے کی شادی تمہاری اندھی بیٹی سے نہیں کر سکتی, یہ جملہ سننا تھا کہ اس کے دل پر تیروں کی برسات ہو گئی. کیونکہ یہ جملہ کہنے والی عورت کوئی غیر عورت نہیں تھی, بلکہ اس کی اپنی سگی بہن تھی, اس کی اپنی سگی بہن تھی. اندازہ لگائیں جب یہ معاملہ ہوا تو وہ اس کے حیرت کی بات ہے کہ وہ عورت سکتے میں آ گئی, یہ میری بہن مجھے کہہ کر جا رہی ہے. البتہ تانا دینے والی رشتہ توڑ کے جا چکی تھی, لیکن جیسے ہی وہ گھر پہ پہنچی نا, اسے سہن میں لوہے کے پائپ رکھے ہوئے تھے. اس نے کہا کہ اس لوہے کے پائپ کو میں چھت پر منتقل کر دیتی ہوں. اس نے اپنے بیٹے سے کہا کہ تم میری مدد کرواؤ. جیسے اس نے جو ہے وہ لوہے کا پائپ اٹھایا اوپر لے کر جا رہی تھی, اس کے ہاتھ سے پائپ چھوٹا اور اس کے بیٹے کی آنکھ میں لگا, اور اس کے بیٹے کی آنکھ پپوٹے سمیت باہر نکل آئی. جیسے اس کی آنکھ باہر آئی نا, بہن کے ذہن میں وہ الفاظ گونجے جو اس نے اپنی سگی بہن کو کہے تھے کہ میں اپنے صحت مند بیٹے کا رشتہ تمہاری اندھی بیٹی سے نہیں کر سکتی. اللہ اکبر, قدرت نے پھر کیسا اس سے انتقام لیا کہ کس انداز میں اس کا جو بیٹا جس پر وہ بڑا فخر کر رہی تھی اس کی آنکھ پپوٹے سمیت باہر نکل پڑی. خدا را ایسے تکبر والے اور حقارت والے جملے اپنی زبان کی نوک پر نہ آنے دیں, اور کبھی بھی اپنی سگی بہن کے ساتھ ایسا رویہ نہ رکھیں. سگا بھائی ہو یا سگی بہن ہو, سب کے ساتھ ہم نے اچھا رویہ رکھنا ہے. بہنوں کو اسلام نے بڑا مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے. بہنوں کے ساتھ مدینہ چلیں گے ناظرین, اچھا سلوک کیجئے. انشاءاللہ بہنوں کے ساتھ ہم اچھا سلوک رکھیں گے, ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں گے, اللہ ہماری عمر میں بھی برکت عطا فرمائے گا, ہمارے رزق میں بھی برکت عطا فرمائے گا, اور انشاءاللہ اس سے بہن کا بھی دل خوش ہوگا اور اس کو بھی ناز ہوگا کہ میں کس کی بہن ہوں. اللہ کریم ہم سب کو اپنی سگی بہنوں کا ادب و احترام کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علی محمد.
ملے تاریخ کے کچھ ورق جمع کر لیے ہم نے, بڑوں کی یاد ہے باعث عمل اور استقامت پر.